سامعین محترم، آپ آئینہ کمالات اسلام سماعت فرما رہے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 306۔ قولہ: جب سے آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ مشتہر کیا ہے، اس دن سے آپ کی کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی خط، کوئی تصنیف جھوٹ سے خالی نہیں۔ اقول: اے شیخ نامہ سیاہ، اس دروغ بے فروغ کے جواب میں کیا کہوں اور کیا لکھوں؟ خدا تعالیٰ تجھ کو آپ ہی جواب دیوے کہ اب تو حد سے بڑھ گیا۔ اے بدقسمت انسان، تو ان بہتانوں کے ساتھ کب تک جیے گا؟ کب تک تو اس لڑائی میں جو خدا تعالیٰ سے لڑ رہا ہے موت سے بچتا رہے گا؟ اگر مجھ کو تو نے یا کسی نے اپنی نابینائی سے دروغ گو سمجھا تو یہ کچھ نئی بات نہیں۔ آپ کے ہم خصلت ابو جہل اور ابو لہب بھی خدا تعالیٰ کے نبی صادق کو کذاب جانتے تھے۔ انسان جب فرط تعصب سے اندھا ہو جاتا ہے تو صادق کی ہر ایک بات اس کو کس بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ صادق کا انجام بخیر کرتا ہے اور کاذب کے نقش ہستی کو مٹا دیتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، النحل 129۔ قولہ: آپ نے بحث سے گریز کر کے انواع اتہام اور اکاذیب کا اشتہار دیا۔ اقول: یہ سب آپ کے دروغ بے فروغ ہیں جو باعث تقاضائے فطرت بے اختیار آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں، ورنہ جو لوگ میری اور آپ کی تحریروں کو غور سے دیکھتے ہیں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا اتہام اور کذب اور گریز اس عاجز کا خاصہ ہے یا خود آپ ہی کا۔ چالاکی کی باتیں اگر آپ نہ کریں تو اور کون کرے؟ ایک تو قانون گو شیخ ہوئے، دوسرے چار حرف پڑھنے کا دماغ میں کیڑا۔ مگر خوب یاد رکھو، وہ دن آتا ہے کہ خود خداوند تعالی ظاہر کر دے گا کہ ہم دونوں میں سے کون کاذب اور مفتری اور خدا تعالی کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہے، اور کس کی خداوند کریم آسمانی تائیدات سے عزت ظاہر کرتا ہے۔ ذرا صبر کرو اور انجام کو دیکھو۔ قولہ: آپ میں رحمت اور ہمدردی کا شمع اثر بھی ہوتا تو جس وقت میں نے آپ کے دعوی مسیحائی سے اپنا خلاف ظاہر کیا تھا، آپ فوراً مجھے اپنی جگہ بلاتے یا غریب خانے پر قدم رنجا فرماتے۔ اقول: اے حضرت، آپ کو آنے سے کس نے منع کیا تھا؟ یا میری ڈیوڑی پر دربان تھے جنہوں نے اندر آنے سے روک دیا؟ کیا پہلے اس سے آپ پوچھ پوچھ کر آیا کرتے تھے؟ آپ کے تو والد صاحب بھی بیماری اور تب کی حالت میں بھی بٹالے سے افتاں خیزاں میرے پاس آ جاتے تھے، پھر آپ کو نئی روک کون سی پیش آ گئی تھی؟ اور جبکہ آپ اپنے ذاتی بخل اور ذاتی حسد اور شیخ نجدی کے خصائل اور کبر اور نخوت کو کسی حالت میں چھوڑنے والے نہیں تھے، تو میں آپ کو اپنے مکان پر بلا کر کیا ہمدردی اور رحمت کرتا؟ ہاں، میں نے آپ کے مکان پر بھی جانا خلاف مصلحت سمجھا، کیونکہ میں نے آپ کے مزاج میں کبر اور نخوت کا مادہ معلوم کر لیا تھا، اور میرے نزدیک یہ قرینِ مصلحت تھا کہ آپ کو ایک مسل دیا جائے اور جہاں تک ہو سکے وہ مادہ آپ کے اندر سے باستغفار نکال دیا جائے۔ سو اب تک تو کچھ تخفیف معلوم نہیں ہوتی، خدا جانے کس غضب کا مادہ آپ کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے، اور اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ میں نے آپ کی بات زبانی پر بہت صبر کیا، بہت ستایا گیا اور آپ کو روکے گیا، اور اب بھی آپ کی بات گوئی اور تکفیر تفسیق پر بہرحال صبر کر سکتا ہوں، لیکن بعض اوقات محض اس نیت سے پیرایا درستی آپ کی بد گوئی کے مقابلے میں اختیار کرتا ہوں کہ تاب و مادہ خبیص کے جو مولویت کے باطل تصور سے آپ کے دل میں جمع ہوا ہے اور جن کی طرح آپ کو چمٹا ہوا ہے وہ بکلی نکل جائے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں علی وجہ البصیرت یقین رکھتا ہوں کہ آپ صرف استخوان فروش ہیں، اور علم اور درایت اور تفقہ سے سخت بے بہرا اور ایک غبی اور بلید آدمی ہیں، جن کو حقائق اور معارف کے کوچے کی طرف ذرا بھی گزر نہیں، اور ساتھ اس کے یہ بلا لگی ہوئی ہے کہ ناحق کے تکبر اور نخوت نے آپ کو ہلاک ہی کر دیا ہے۔ جب تک آپ کو اپنی اس جہالت پر اطلاع نہ ہو اور دماغ سے غرور کا کیڑا نہ نکلے، تب تک آپ نہ کوئی دنیا کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں نہ دین کی۔ آپ کا بڑا دوست وہ ہوگا جو اس کوشش میں لگا رہے، جو آپ کی جہالتیں اور نخوتیں آپ پر ثابت کرے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کو کس بات پر ناز ہے، شرمناک فطرت کے ساتھ اور اس موٹی سمجھ اور سطحی خیال پر یہ تکبر اور یہ ناز۔ نعوذ باللہ من ہذہ الجہالۃ والحمق وترک الحیاء والسخافۃ والزلالۃ۔ اور آپ کا یہ خیال کہ میں نے اب فساد کے لیے خط بھیجا ہے تا بٹالے کے مسلمانوں میں پھوٹ پڑے، عزیز من، یہ آپ کے فطرتی توہمات ہیں۔ میں نے پھوٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی حالت اظہار پر رحم کر کے خط بھیجا تھا تا آپ تحت السرا میں نہ گر جائیں اور قبل از موت حق کو سمجھ لیں۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور فتنہ ڈالنا تو آپ ہی کا شیوا ہے، یہی تو آپ کا مذہب اور طریق ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ایک مسلمان کو کافر اور بے ایمان اور دجال قرار دیا اور علماء کو دھوکے دے کر تکفیر کے فتوے لکھوائے اور اپنے استاد نذیر حسین پر موت کے دنوں کے قریب یہ احسان کیا کہ اس کے منہ سے کلمہ تکفیر کہلوایا اور اس کی پیرانہ سالی کے تقویٰ پر خاک ڈالی۔ آفرین باد برین، ہمت مردانہ تو۔ نذیر حسین تو عرض العمر میں مبتلا اور بچوں کی طرح ہوش و حواس سے فارغ تھا، یہ آپ ہی نے شاگردی کا حق ادا کیا کہ اس کے اخیر وقت اور لبے بام ہونے کی حالت میں ایسی مکروہ سیاہی اس کے منہ پر مل دی کہ اب غالباً وہ گور میں ہی اس سیاہی کو لے جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی درگاہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، جو شخص مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کو وہی نتائج بھگتنے پڑیں گے جن کا ناحق کے مکفرین کے لیے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دے رکھا ہے، جو ایسا عدل دوست تھا جس نے ایک چور کی سفارش کے وقت سخت ناراض ہو کر فرمایا تھا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قولہ، اس صورت میں قادیان پہنچ سکتا ہوں کہ مسلمانوں پر آپ کا جھوٹ اور فریب کھولوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میری جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اقول، اب آپ کسی ہیلا و بہانہ سے گریز نہیں کر سکتے، اب تو 10 لانتیں آپ کی خدمت میں نظر کر دی ہیں اور اللہ جل شانہ کی قسم بھی دی ہے کہ آپ آسمانی طریق سے میرے ساتھ صدق اور کذب کا فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ مجھ کو جھوٹا سمجھنے میں سچے ہیں تو میری اس بات کو سنتے ہی مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ورنہ ان تمام لانتوں کو ہضم کر جائیں گے اور کچے اور بیہودہ عذرات سے ٹال دیں گے، اور میں آپ کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا، ایک ہی ہے جو آپ کو در حالت نہ باز آنے کے ہلاک کرے گا اور اپنے دین کو آپ کے اس فتنہ سے نجات دے گا، اور آپ کے قادیان آنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ اگر آپ اللہ اور رسول کے نشان کے موافق آزمائش کے لیے مستعد ہوں تو میں خود بٹالہ اور امرتسر اور لاہور میں آ سکتا ہوں، تاسیہ روئے شوادھار کے دروغش باشد۔ اب ہم ذیل میں شیخ بٹالوی صاحب کا جواب درج کرتے ہیں اور وہ یہ ہے: بٹالہ، ضلع گرداسپورہ، 1 جنوری 1893، نمبر اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، خدا آپ کو ہدایت کرے اور راہ راست پر لاوے، سلام علی من اتبع الہدا۔ آپ کا خط 31 دسمبر 1892 میں نے تعجب سے پڑھا۔ میں آپ کی ان گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتا بلکہ اس ڈرنے کو شرک سمجھتا ہوں، اور ان کے مقابلے میں یہ آیت قرآن پیش کرتا ہوں: اتحاد جونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قادیانی صاحب، میں قرآن اور پہلی کتابوں کو اور دین اسلام اور پہلے دینوں کو اور نبی آخر الزمان اور پہلے نبیوں کو سچا جانتا اور مانتا ہوں، اور اس کا یہ لازمہ اور شرط ہے کہ آپ کو جھوٹا جانوں اور آپ کا منکر ہوں، کیونکہ آپ کے عقائد، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق و عادات پہلی کتابوں اور پہلے دینوں اور پہلے نبیوں کے مخالف اور متناقض ہیں، لہذا ان کتابوں، دینوں اور نبیوں کو ماننا تب ہی صحیح اور سچا ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے عقائد اور تعلیمات کو جھوٹا اور آپ کو گمراہ سمجھوں، جس پر آیات ذیل دلائل ہیں: فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وقد امروا ان یکفروا بہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ۔ عقائد باطلہ، مخالفہ دین اسلام و ادیان سابقہ کے علاوہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا آپ کا ایسا وصف لازم بن گیا کہ گویا وہ آپ کی سرشتہ ایک جزو ہے۔ زمانۂ تالیف براہین احمدیہ کے پہلے آپ کی سوانح عمری کا میں تفصیلی علم نہیں رکھتا، مگر زمانہ تالیف براہین احمدیہ سے جو جھوٹ بولنا دھوکہ دینا آپ نے اختیار کیا ہے، خصوصاً 86 سے جب سے آپ نے الہامی بیٹا تولد ہونے کی پیش گوئی کی اور اس قسم کی اور پیشین گوئیاں مشتہر کی ہیں، علل خصوص 90 سے جب سے آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ مشتہر کیا ہے، اس سے آپ کی کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی خط، کوئی تصنیف خالی نہیں ہے۔ اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں خصوصاً امتحان مختار کاری میں فیل ہونے اور پھر عدالت میں سال ہا سال اپنے مقدمات کرنے کے وقت آپ کا یہی حال رہا ہوگا۔ اس سے ہر یک سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص بندوں پر جھوٹ بولنے اور ان کو دھوکہ دینے میں ایسا دلیر ہو، وہ خدا پر افترا کرنے سے کہ میں ملہم ہوں اور مجھے الہام ہوا ہے کہ فلاں شخص مجھے بیٹی نہ دے گا تو ہلاک ہو جاوے گا۔ یہاں حضور فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں، یہ پیشگوئی سچی تھی کہ اپنی میعاد کے اندر پوری ہو گئی، کیونکہ مضمون پیشگوئی کا یہ تھا کہ اگر مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری اپنی بیٹی نہیں دے گا تو نکاح کرنے کے بعد 3 برس کے عرصے تک فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ مرزا احمد بیگ نے اس الہام کے سننے کے بعد 5 برس تک اپنی لڑکی کلاں کا کسی جگہ نکاح نہ کیا اور زندہ رہا۔ پھر 5 برس کے بعد اس نے اس کا ایک جگہ نکاح کر دیا اور نکاح کے 6ویں مہینے پیشگوئی کی میعاد میں مر گیا۔ اگر یہ انسان کا کام ہے تو بٹالوی کو قسم ہے کہ ایسے ثبوت کی کوئی نظیر پیش کرے جس کی خدا تعالیٰ نے سچائی ظاہر کر دی ہو، یا آپ ہی بنا کر دکھلاوے، ورنہ اس لعنت سے ڈرے جو سچائی کے دشمنوں پر ایسی جلد اترتی ہے جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف پتھر۔ اور فلاں شخص مجھے مسیح نہ مانے گا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، کس طرح رک سکتا ہے اور اس دعوی الہام میں کیوں کر سچا سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ اس قسم کے 3000 الہامات کے صادق ہونے کے مدعی ہیں، میں ان 3000 میں سے صرف 3 الہاموں کے صادق ٹھہرنے پر آپ کو ملہم مان لوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ میں نے آپ کے عقائد و تعلیمات کو مخالف حق اور آپ کو بد اخلاق اور گمراہ سمجھنے میں غلطی کی۔ ان 3000 میں سے جن 3 الہاموں کو آپ بین الصدق سمجھتے ہیں، مثلا دیانت سرسوتی کی موت کے متعلق الہام، یا شیخ مہر علی کی رہائی کی نسبت الہام، یا دلیپ سنگھ کی ناکامی سے واپس ہونے کی نسبت الہام، یا آپ کے آئندہ اور فرضی خسر کے فوت ہو جانے کی نسبت الہام و امثال ذالک، ان کو آپ کسی ایسی مجلس میں جس میں جانبین کے اشخاص مساوی ہوں اور 3 منصف مختلف مذاہب کے یا آزاد مشرب ہوں ثابت کر دیں اور آسانی سے کامیاب ہوں۔ 3 نہ صحیح، چلو ایک ہی اپنے خیالی الہام اخیر کا، جس کو آپ نے اپنے جلسہ میلہ سالانہ میں اپنے معتقدوں اور دام افتادگان میں جو اکثر عوام بے علم تھے اور بعض خود غرض نیچری اور بعض تماشائی جن کو تحقیق اصل حال سے کوئی غرض نہ تھی، بڑی شد و مد سے بیان کیا تھا، واقعی الہام ہونا ثابت کر دیں۔ اب مرد میدان ہیں تو میدان میں نکلیں، ورنہ ان لن ترانیوں سے شرم کریں۔ اپنے دریائے رحمت کے جوش و جنبش میں آنے کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں بھی آپ نے اپنی سنت قدیم کذب و دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔ آپ کو رحمت سے کیا نسبت؟ رحمت اور ہمدردی کا تو آپ میں مادہ ہی نہیں۔ آپ کے افعال و حرکات و کلمات صاف شہادت دے رہے ہیں کہ آپ پرلے سرے کے بے رحم اور خود غرض جانی اور نفسانی آدمی ہیں۔ آپ کی زبان اور حجاج بن یوسف کی تلوار دونوں توام ہیں۔ آپ نے اپنے مخالفین اور معترضین کو اس حالت اور اس وقت میں، جبکہ آپ ان کو مخدومی اخوی کے خطاب سے یاد کرتے اور ان کی نیک نیتی کے موترف تھے، بے حیا، بے ایمان، درندہ، منہ سے جھاگ نکالنے والا، کتا، کلب یموت علی کلب، سفلا، کمینہ، واشی وغیرہ وغیرہ الفاظ سے یاد کیا ہے۔ کیا رحمت اور انسانی نو کی ہمدردی یہی معنی رکھتی ہے؟ آپ مسلمانوں کا 10,000 سے زیادہ روپیہ کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور قبولیت دعاؤں کی تمہ دے کر خرد برد کر چکے ہیں، اور کتاب براہین ہنوز دربتن شاعر کا مستاق ہے، اور قبولیت دعاؤں کے امیدوار آپ کے منہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہمدردی و رحم اسی کا نام ہے؟ جب مجھے آپ سے آپ کے امکانی ولی ہونے کی نظر سے حسن ظنی تھی تو میں نے آپ سے بارہا التجا کی کہ مجھے آپ اپنے پاس ٹھہرا کر رحمت و برکت کے آثار دکھائیں، آپ نے کبھی ہاں نہ کی۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے مخالف و منکر اچھے رہے، کہ آپ ان کو نشان آسمانی دکھانے کے لیے انعام کے وعدے پر بلاتے ہیں، ہم موافقین کو بلا وعدہ انعام بھی نہیں بلاتے، تو آپ ہنس کر چپ ہو گئے۔ پھر جب آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو میں نے اپنا خلاف ظاہر کر کے آپ کے پاس آنا اور دوستانہ پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہا، تو آپ بلانے کا وعدہ دیتے دیتے لدھیانہ میں جا براجے اور وہاں جا کر مخاصمانہ بحث کا اکھاڑا جما کر ناجائز اور بحث کو ٹلانے کے شروط سے پناہ گزین ہوئے۔ پھر جب بمقام لدھیانہ آپ کے گھر پر پہنچ کر آپ کو گفتگو پر مجبور کیا تو آپ نے اس باامن گفتگو کو ناتمام چھوڑ کر پھر مخاصمانہ اکھاڑا جمانے کا اہتمام کیا اور دہلی، پٹیالہ، لاہور، سیالکوٹ وغیرہ میں مخاصمانہ بحث کا علم بلند کیا اور پھر بحث سے گریز کر کے انواع اتہام و اکاذیب کا اشتہار کیا اور اسی اثناء میں فیصلہ آسمانی لکھ مارا جس میں کوئی دقیقہ بے رحمی و بدگوئی کا فروغ گذاشت نہ کیا۔ اس بے رحمی و نفسانی کاروائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پڑ گیا، بھائی بھائی سے اور دوست دوست سے الگ ہو گیا۔ کیا رحمت و ہمدردی کا یہی اثر ہے؟ آپ میں رحمت اور ہمدردی کا شمع اثر بھی ہوتا تو جس وقت میں نے اپنا خلاف آپ کے دعویٰ مسیحائی سے ظاہر کیا تھا، آپ فوراً مجھے اپنی جگہ بلاتے یا غریب خانے پر قدم رنجا فرماتے، جیسا کہ پہلے بھی آپ سے وقوع میں آتا رہا، اور کم سے کم تین دفعہ آپ نے غریب خانہ میں قدم رنجا فرما کر رابطہ اتحاد ظاہر کیا تھا، اور اس صورت سے آپ اپنے دعویٰ جدیدہ کو ثابت کر دکھاتے۔ اب جو آپ نے یہ خط ارسال فرمایا ہے، یہ بھی آپ کی خود غرضی اور نیت فساد سے خالی نہیں۔ اس میں خود غرضی یہ ہے کہ آپ کے مرید آپ کو نیک نیت اور اپنے دعویٰ میں ثابت قدم اور مقابلہ مخالفین کے لیے مستعد سمجھیں۔ نیت فساد کی یہ ہے کہ جانب انسانی سے جواب ترکی بترکی ملے تو اس سے بٹالے کے مسلمانوں میں پھوٹ پڑے۔ یہ آپ کے دعویٰ الہام و راست بازی اور خیر خواہی اور رحمت کا جواب ہے۔ اب میں آپ کی اس درخواست کا کہ خاکسار آپ کے اور آپ کے تابعین کے الہامات و منامات سے ڈر کر آپ کے پاس پہنچے اور آپ کا مطیع ہو جائے یا آپ کو ان ڈرانے والے الہامات و منامات کی اشاعت کی اجازت دے، جواب دیتا ہوں۔ آپ کا خاکسار کو اپنے پاس بلانا اگر اس غرض سے ہے کہ میں آپ کے عقائد باطلہ کی نسبت آپ سے کچھ دریافت کروں تو اس نظر سے آنا فضول ہے۔ ہم مسلمانوں کو آپ کے عقائد باطلہ کے بتلان میں اب کوئی شک نہیں ہے، لہذا اس میں کچھ دریافت کرنے کی کوئی ضرورت و حاجت باقی نہیں۔ ہاں آپ کو کچھ شک و اشتباہ ہو تو آپ جس وقت چاہیں حسب عادت قدیم غریب خانے پر تشریف لائیں، دستور قدیم کے موافق آپ کی مدارات ہوگی اور آپ کی تسلی کی جاوے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر خاکسار کو اپنے پاس بلانا اس غرض سے ہے کہ آپ مجھے کوئی نشان آسمانی دکھائیں گے تو اس نظر سے آنا نہ صرف بے فائدہ ہے بلکہ گناہ اور موجب نقصان ہے۔ جس شخص کے عقائد اسلام اور سابق ادیان کے مخالف ہوں اس سے نشان آسمانی کا متوقع ہونا مومن کا کام نہیں، اور اگر وہ کچھ چالاکی اور شعبدہ بازی سے بدریہ مسمریزم وغیرہ دکھا بھی دے تو اس پر اعتماد کرنا مخالف اسلام ہے۔ اس بات کو آپ بھی اپنے اشتہار میں تسلیم کر چکے ہیں۔ ہاں اس غرض سے میرا وہاں پہنچنا جائز بلکہ موجب ثواب ہے کہ میں وہاں پہنچ کر آپ کا اظہار نشان آسمانی سے لوگوں پر ظاہر کروں اور مسلمانوں پر آپ کا جھوٹ اور فریب کھولوں، کیونکہ میرے خیال میں آپ کو مسمریزم وغیرہ میں دخل نہیں، اور آپ کے پاس جو ہتھیار اور دام تزویر ہے وہ صرف زبان کی چالاکی اور فکرہ بندی ہے۔ لیکن مجھے اس صورت میں قادیان پہنچنے میں یہ اندیشہ ہے کہ آپ میری جان کو نقصان پہنچانے میں کوشش کریں گے، اور اس سے اپنے الہام کو کہ یہ شخص 52 برس کا ہو کر فوت ہو جاوے گا، جس کو آپ کے حواری اور دوست میاں چٹو ریشم فروش اور میاں رجب الدین شالی کو لاہور وغیرہ آپس میں پھیلا رہے ہیں، سچا کر دکھائیں گے۔ گو واقعے میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں 52 برس کی عمر پوری کر چکا ہوں۔ 17 محرم 1256 ہجری میری پیدائش ہے اور اب 1310 گزر رہا ہے، اور کم سے کم یہ کہ میری آبرو ریزی کی تدبیر کریں گے۔ بس اگر آپ میری اس غرض کو پیش نظر رکھ کر مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو میرے اس اندیشے کو ایک باضابطہ تحریر سے جو عدالت میں رجسٹرڈ ہو اٹھا دیں۔ آپ نے اس تحریر ذمہ داری کو منظور کیا تو اس کا مسودہ آپ کے پاس بھیجا جاوے گا۔ اس صورت میں یہ خاکسار قادیان میں حاضر ہوگا اور جو کام آپ کی خدمت گزاری کا یہاں کرتا ہے وہاں بیٹھ کر کرے گا۔ در صورت عدم منظوری شرط مذکور میں قادیان میں نہیں آ سکتا۔ اس صورت میں جو آپ نے اپنے اور اپنے تابعین کے الہامات و منامات کے جو میری نسبت ہوئے ہیں اجازت چاہی ہے، اس سے مجھے تعجب آیا اور یقین ہوا کہ آپ دعویٰ الہام میں کذاب ہیں۔ خدا کے الہام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اوروں کی اجازت کے کیا مانیں؟ یہاں حضور فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں، بٹالوی صاحب کے اس بیان سے ان کی قرآن دانی اور حدیث خوانی خوب ظاہر ہو رہی ہے۔ ان کو معلوم رہے کہ ہر یک ملہم من اللہ کو 3 قسم کے الہام ہوتے ہیں، ایک واجب التبلیغ، دوسرے وہ الہام جن کے اظہار اور عدم اظہار میں ملہم لوگ اختیار دیے جاتے ہیں، اگر مصلحت اظہار کی سمجھیں تو اظہار کر دیں ورنہ پوشیدہ رکھیں۔ تیسری قسم الہام کی وہ ہے جن کے اظہار سے ملہم لوگ منع کیے جاتے ہیں۔ یہی تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ سو یہ الہام درمیانی قسم کا الہام تھا جس کا اظہار و عدم اظہار اس عاجز کے اختیار میں دیا گیا تھا، اور انبیاء بھی ہر یک بات خدا تعالیٰ سے حل نہیں کرتے بلکہ اس عالم اسباب میں اپنے اجتہاد سے بھی کام لیتے ہیں۔ فتدبر۔ اول تو جو الہام کسی نبی یا ولی کو کسی شخص کے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، اس کی اشاعت و تبلیغ اس الہام کا عین مدعا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا ملہم آپ کو ایسے الہام کرتا ہے جس کی اشاعت کا نظر ثانی و حکم ثانی جائز نہیں ہوتی، تو آپ اپنے ملہم ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ میں اس الہام کو شائع کروں یا نہ کروں، اور اگر کروں گا تو کسی قانون کے شکنجے میں تو نہ پھنسایا جاؤں گا؟ آپ کی اس اجازت چاہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ الہام کی آڑ میں مجھے گالیاں دینا چاہتے ہیں، اور ایسے الفاظ لکھنے اور مشتہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے میری حیثیت عرفی کا ازالہ ہو، اور میرے اور میرے عزیزوں اور اقارب کی دل شکنی ہو اور ان کو رنج پہنچے۔ چنانچہ پہلے بھی آپ نے اس قسم کے الہام میری نسبت شائع کیے ہیں۔ وا ما ہذا، آپ قانونی گرفت کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں اور حکام وقت کو اپنے ملہم کی نسبت زبردست سمجھتے ہیں، لہذا میں ایسے الہام کی اشاعت کی اجازت عام نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس قسم کی اجازت سے میں رک بھی نہیں سکتا کہ آپ اپنے اور تابعین کے الہامات کو جہاں تک کہ قانون ان کی اشاعت کی اجازت دیتا ہے شائع کریں، اور اپنے ملہم کمزور ڈرپوک کو جو یقیناً خدا تعالیٰ نہیں بلکہ معلم الملکوت ہے، حکام وقت سے مغلوب سمجھ کر اس کے حکم کی تعمیل کو حکام وقت کے قانون کے تابع رکھیں۔ اس کا آپ نے خلاف کیا تو آپ کو کورٹ میں پھر کسی اور آرام گاہ میں آنا پڑے گا۔ آپ کے پچھلے الہامات بھی میری نگاہ میں ہیں، ان کی نسبت دارو کا ارادہ بھی ہنوز ملتوی نہیں ہوا۔ میں یہ کہنا بھی نامناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے مجملات کی تفصیل پوچھ سکتے ہیں اور ما ہذا بنی نو سے ہمدردی رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے اپنے خط میں دعویٰ کیا ہے، تو بجائے مجھے دھمکانے اور ڈرانے کے آپ میری نسبت خدا تعالیٰ سے پہلے یہ دریافت کریں کہ جو منظر الہام آپ کو اس شخص کی نسبت ہوا ہے وہ مبرم اور قطعی الوقوع ہے یا اس کا وقوع معلق ہے، اور جو ڈر یا عذاب اس میں بیان کیا گیا ہے وہ در صورت اس کے تابع ہو جانے کے اس شخص سے اٹھ سکتا ہے۔ بس اگر خدا تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے کہ وہ مبرم نہیں معلق ہے، تو آپ خدا کی جناب میں دعا کریں کہ وہ مجھے آپ کی شناخت کی توفیق دے اور آپ کے تابع کر دے۔ یہاں حضور نوٹ میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کسی ملہم کی دعا سے اس کو ہدایت کرتا ہے جس کے دل پر زیگ اور کجی کا غلبہ نہیں ہوتا، ورنہ بموجب فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم، ہدایت پانے سے محروم رہتا ہے۔ اور مجھ سے وہ عذاب اٹھا لے اور اس امر میں اپنے دریائے رحمت کو جوش میں لامیں اور اس نبی رحیم کی سنت پر عمل کریں جس کو اس کی قوم نے مار کر خون آلودہ کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتا اور یہ کہتا تھا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اور نیز آن حضرت کی اس سنت پر عمل کریں کہ جب آپ کے پاس ملک الجبال نے حاضر ہو کر کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منکروں اور مخالفوں کو پہاڑ کے نیچے کچل دوں، تو آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خدا کی توحید پکاریں گے، اور اگر خدا تعالیٰ آپ کو یہ خبر دے کہ یہ الہام مبرم و قطعی الوقوع ہے، تو پھر آپ میری دعوت سے دستبردار ہوں اور اپنے تابعین کو وہ الہام سنا کر ان پر اپنی نبوت و ولایت ثابت کریں۔ اس صورت میں مجھے دعوت کرنا فضول ہے، کیونکہ قطعی وعدہ عذاب کے بعد کسی نبی نے دعوت نہیں کی، اور اگر آپ اپنی اس دھمکی پر مصر رہیں گے تو طالب حق اور منصف جان لیں گے کہ آپ اس دعوت و انذار میں فریب کرتے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ میں اخیر میں یہ بھی آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کی مخالفت میں نیک نیت اور حق پر ہوں اور دین اسلام کی حمایت کر رہا ہوں اور نفسانیت کو اس میں دخل نہیں دیتا، تو خدا تعالیٰ میری مدد کرے گا اور آپ کو ہدایت کر کے تابع حق اور دین اسلام کرے گا، ورنہ سخت عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا، اور اگر میری نیت میں فساد ہے تو خدا مجھے اس کا بدلہ خود دے گا۔ آپ کا ڈرانا اور دھمکانا عبث و فضول ہے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ میں آپ کو کذاب جانتا ہوں اور اس اعتقاد کو دین اسلام کا جز سمجھتا ہوں، لہذا بہتر ہے کہ آپ ان گیدڑ بھکتیوں سے باز آئیں اور حق کے تابع ہو جائیں، آئندہ اختیار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اراکم ابو سعید محمد حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ خط ایک جلسہ عام اہل اسلام میں پڑھا گیا اور عمائد جلسہ نے اس کے مضمون کو پسند کیا اور اس کے مسودے پر دستخط کیا۔ اذاں جملہ مختصر کے نام نامی یہ ہیں: محمد فیض محی الدین قادری رضی اللہ عنہ،
نمبر 2
احمد علی رضی اللہ عنہ،
نمبر 3
محمد اعظم رضی اللہ عنہ،
نمبر 4
شیخ امیر بخش،
نمبر 5
حافظ غلام قادر،
نمبر 6
نور محمد،
نمبر 7
شیخ امیر بخش،
نمبر 8
نبی بخش زیلدار بٹالہ برکت علی،
نمبر 10
محمد اسحاق ولد قاضی نور احمد،
نمبر 11
فقیر شیخ محمد واعظ اسلام نقشبندی مخدومی احسنی،
نمبر 12
محمد ابراہیم امام مسجد جامع،
نمبر 13
حکیم عطا محمد،
نمبر 14
علی محمد،
نمبر 15
مسکین محمد احمد اللہ،
نمبر 16
فقیر شمس الدین،
نمبر 17
محمد علی تھانے دار پینشنر،
نمبر 18
حسین بخش اپیل نویس، اور بہت سے آدمی ہیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔